सीखना है, हम हद से लहद तक देखो गफलत से बचना, जिंदगी की सरहद तक।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دولہ کعبے کے بدر تجا طیبہ کے شمس الدحا حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اہل علم لوگوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ عز و جل ہوتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جو اہل علم ہیں ان سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو صاحب علم ہوتے ہیں ان سے سوالات کرنے ہوتے ہیں، اور سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس یعنی سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 جواب دینے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی دعوت اسلامی کی دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت مولانا استاد العلماء مفتی محمد سجاد حسین عطاری مدنی سلم الغری الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بزرگ عاشقان رسول بزرگ اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ الکریم سوالات کیے جائیں گے، انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب جو ہے اس کے ہمیں جو ہے وہ جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آپ سوال کرنا چاہیں گے؟
میرا نام غلام مرتضیٰ عطاری ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، وضو کے فضائل، باوضو رہنے، باوضو سونے کے فضائل ارشاد فرما دیجیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی پاک رہنے کا حکم دیا ہے، اور باطنی طور پر اپنے باطن کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری ظاہری طہارت کا جو ذریعہ ہے وہ وضو ہے اور غسل ہے۔ وضو کے بے شمار فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو یعنی بازوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جب بندہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے جو طہارت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، جس جگہ پر نماز ادا کر رہا ہو وہ پاک ہو۔ تو اگر ہم وضو کے اعتبار سے احادیث پاک کو دیکھیں، احادیث پاک میں وضو کی ایسی فضیلت بیان کی گئی کہ بندہ جب سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے، اللہ کی رحمت پر خوش ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جہاں تک تم سے ہو سکے، یعنی تمہارے لیے ممکن ہو، تو تم باوضو رہا کرو، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی، یعنی باوضو ہونے کی حالت میں موت آ گئی، تو تمہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز کے لیے وضو کرنا بھی بحث فضیلت ہے، اور باوضو رہنا یہ بھی بحث فضیلت ہے، بلکہ اس کے ساتھ شہادت کی درجہ اور شہادت کے رتبے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی ہے، یہاں تک کہ رات کو باوضو سونا۔ تو یہ باوضو سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ باوضو رہنے کی عادت کریں، کہ اس میں پاکیزگی بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور اس میں ثواب بھی ہے، اور ثواب بھی کوئی کم ثواب نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔
ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دیکھیں ماشاءاللہ کتنے فضائل و کمالات ہیں ہم وضو کے۔ تو اگر وضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا بھی تو آنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، وضو کے فرائض ہیں، وضو کے اندر سنتیں ہیں، وضو کے مستحبات ہیں۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے، وہاں بھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اس میں بھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو ملیں، کوشش کریں اپنا ایک مرتبہ وضو جو ہے کر کے ان کے دکھا دیا جائے، اور اگر سمجھتے ہیں کہ وضو درست نہیں کر رہے تو درست انداز میں جو ہے وہ وضو کرنا سیکھ لینا چاہیے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی، باوضو رہنے کا ذہن بنے گا، نیک اعمال میں الحمدللہ شیخ طریقۃ امیر اہل سنت دامت مقاتم عالیہ نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے باوضو رہنے کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مزید جو عاشق رسول سوال کرنا چاہیں تو وہ اپنا سوال مفتی صاحب سے پیش کر سکتے ہیں۔
شوکت اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عام طور پر مال کی حفاظت کے لیے ہم سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا مال کی زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال کی حفاظت ہو جاتی؟
زکوٰۃ ادا کرنا مالوں میں برکت کا ذریعہ بھی ہے، مال میں طہارت کا ذریعہ بھی ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک بھی کرتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ مال کے شر کو بھی دور کرتی ہے، خیر و برکت لاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو،
سبحان اللہ،
بلکہ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو قلعوں کے اندر، قلعوں کے اندر محفوظ کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ اور خیرات سے کرو۔ تو گویا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ اپنے مال کو محفوظ کر لینا ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ محفوظ قلع ہے، قلعے میں حفاظت ہوتی ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ زکوٰۃ ہمارے مال کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور اسی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کے ذریعے علاج کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیماری کا جہاں ہم علاج جو ہے وہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کراتے ہیں، وہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کو بھی بیماری کا علاج قرار دیا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا باعث برکت بھی ہے، باعث حفاظت بھی ہے۔ مفتی عمیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو برکت ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے، کسان کھیت میں بظاہر بوریاں پھینک کر آ جاتا ہے، یعنی جب کسان اپنی کوئی فصل اگانا چاہتا ہے تو گھر سے بھری ہوئی بوریاں لے جاتا ہے اور ان کو بطور بیج زمین میں ڈال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، تو بظاہر وہ بوریاں خالی کر رہا ہے،
لیکن وہ خالی نہیں کر رہا, وہ بھر کے لا رہا ہے.
اللہ,
ایک ڈالے گا تو چار لے کر آئے گا. تو اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ زکوٰۃ بظاہر بندہ نکال رہا ہے, دے رہا ہے, لیکن وہ صرف دے نہیں رہا بلکہ زکوٰۃ دینے کے ذریعے زکوٰۃ کی برکت سے وہ لے رہا ہے. اور مفتی صاحب نے فرمایا اور علماء بھی فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال اگلے سال بڑھ جاتا ہے, یعنی اگلے سال وہ اسے زیادہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جب ہم نے زکوٰۃ دی تو اس میں برکت بھی ہوئی, اور زکوٰۃ نے نہ صرف ہمارے پہلے والے مال کی حفاظت کی, وہ تو محفوظ رہا زکوٰۃ کی برکت سے, اور پھر زکوٰۃ کی برکت سے اس میں اضافہ اور بڑھوتری بھی ہو گئی. تو زکوٰۃ کا ایک لغوی مطلب بڑھوتری بھی ہے, بڑھنا. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا بھی ہے, اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت بھی رہتی ہے, مال کی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں زہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے, یعنی اپنی چیزوں کو محفوظ بنانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بائک ہم کھڑی کریں اور تالا نہیں لگائیں, بولے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک عرابی نے, یعنی ایک دیہاتی نے جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر آیا تو اپنا اونٹ چھوڑ دیا, کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہوں. تو سرکار نے اسے فرمایا کہ پہلے اپنا اونٹ کھونٹے سے باندھ اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کر. تو یعنی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ بھی کرنا ہے. تو زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے, لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنے مال کی حفاظت کے ظاہری اسباب بھی کرنے ہیں. اور ظاہری اسباب یہی ہے کہ بندہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں یوں کر لیتا یوں کر لیتا, تو لیکن انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ زکوٰۃ بھی حصار ہی ہے ہمارے مال کے ارد گرد. اگر ہمارا مال حلال طیب طاہر ہے اور اس سے ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی, جو واجب زکوٰۃ تھی پوری پوری ادا کر دی, تو انشاءاللہ یہ سیکیورٹی ہے, یہ حصار ہے, یہ مضبوط قلعے میں ہمارا مال آ گیا ہے. ایک مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ظاہری سیکیورٹی ہے اس کا بھی اہتمام کرتا رہے.
ماشاءاللہ, سبحان اللہ, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ لی کل فن رجال, ہر فن کے جو ہے نا وہ ماہر ہوتے ہیں. تو چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو, چاہے روزے کا معاملہ ہو, چاہے حج کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو دینی شرعی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں علماء کرام مفتیان کرام کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں, کسی نے اگر فزکس پڑھنی ہے تو فزکس کے پروفیسر کے پاس جائے گا, کسی نے بایولوجی سیکھنی ہے تو بایولوجی کے پروفیسر کے پاس جائے گا. اسی طریقے سے کوئی ہنر سیکھنا ہے تو اس فن کا جو ماہر ہے اس سے وہ سیکھے گا. لیکن بڑے بعض دفعہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ دل ان چیزوں سے دکھتا ہے کہ دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ زید بکر عمر یا یہ بزرگ ہیں, یہ بڑے ہیں, چاہے وہ صاحب علم ہیں یا نہیں ہیں, بس وہ پوچھ لیا جاتا ہے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے اپنے اٹکل سے مسئلہ نکال لیا جاتا ہے, بھائی ہاں اتنی ہی زکوٰۃ بنتی ہوگی, یہی مسئلہ ایسا ہی ہوتا ہوگا, ہم نے تو برسوں سے یہی سنا ہے. نہیں بھائی, جو اہل علم ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر شرعی طریقہ کار معلوم کر لیا جائے, سوال کر لیا جائے. مزید انشاءاللہ سوال کرتے رہیں گے نا کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں, مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں روزے کے بارے میں, مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں میری نماز کے اندر یہ مسئلہ ہے, مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ یوں پوچھ پوچھ کر کام کریں گے تو اللہ نے چاہا تو کام بہتر انداز میں ہو جائیں گے. جی عاشقان رسول, اور سوال کرنا چاہیں تو ارشاد فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عطاء الرحمٰن خان میرا نام ہے, اور میں عقیقے کے مسائل کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عقیقے کا کیا حکم ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو تو وہ کب تک کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ.
عقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے, یعنی پسندیدہ عمل ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور عقیقے کا جو بہتر طریقہ ہے, جو مستحب ہے, وہ تو یہ ہے کہ جب بھی بچہ یا بچی پیدا ہو
تو اس بچے اور بچی کی پیدائش کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو بچی کے لیے مستحب یہ ہے کہ ایک بکری ہو، اور بچے کے لیے مستحب یہ ہے کہ دو بکرے ہوں، اور ان میں جو شرائط ہیں وہی ہیں کہ جو قربانی کے جانور والی ہیں، یعنی بکری ایک سال کی ہو، بکرا ہے تو وہ بھی ایک سال کا ہو، ایک سال سے کم والے کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ ساتویں دن ہو، یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو پیدائش کے ساتویں دن یہ کیا جائے۔ اگر ساتویں دن کوئی نہیں کر سکا تو پھر اگلے ساتویں دن یعنی چودھویں دن کر لیا جائے، نہیں کر سکا تو پھر اسی طرح سات سات کے فاصلے سے کیا جائے۔ اور اگر بچپن میں نہیں کر سکے، کیونکہ یہ کرنا ضروری بھی نہیں ہے، یعنی سنت مستحبہ تو ہے لیکن جب وسعت ہو تو کرے گا نا، اگر وسعت نہیں ہے نہیں کیا، گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر بچپن میں نہیں کیا اور بڑے ہو کر وسعت آ گئی، جیسے اپنے بچوں کا نہیں کیا، بچے بڑے ہو گئے اور اب وسعت آ گئی ہے تو اب عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اب بھی عقیقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ شکرانہ ہی ہے۔ اب اس میں ہے یہ کہ ساتویں دن کرے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ ساتواں دن کون سا ہے؟ بندہ جس دن پیدا ہوتا ہے، یعنی جس دن پیدا ہوا اس سے جو پہلا دن ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ ساتواں دن ہوگا۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پر جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ کا جو دن ہوگا اس کی زندگی کا ساتواں دن ہوگا، تو اب وہ بدھ والے دن کرے گا تو گویا کہ وہ ساتویں دن ہی اس نے کیا ہے۔ اب بڑی عمر ہو گئی ہے، اگر بچپن میں نہیں کیا ہے تو بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن زندہ کا ہوگا، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقہ جو ہے وہ زندگی کا شکرانہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی بچے کا انتقال ہو گیا، عقیقہ نہیں کر سکے تو گناہ بھی نہیں ہوا، لیکن اب اس بچے کا عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اولاد زندہ ہے، عقیقہ نہیں کیا تھا تو اب بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شکرانہ بھی ہے۔
مفتی صاحب، اس میں ایک چیز اور ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بچپن میں نہیں کر سکے، یا جب تک جو ہے نا وہ چھوٹی عمر تھی نہیں کر سکے، بڑی عمر میں اگر دن بھی یاد نہ ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟
میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو کام ہے فی نفس ہی، یعنی مستحب کام ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ساتویں دن ہو، ورنہ کوئی دن کی قید نہیں ہے، یعنی جائز ہے۔ اگر جیسے آج بچہ پیدا ہوا کل عقیقہ کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ ساتویں دن ہونا چاہیے۔ اگر دن یاد بھی نہیں ہے تو کسی دن بھی کر سکتا ہے کہ میں اپنا عقیقہ کر رہا ہوں، تو ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ جیسے قربانی کے دنوں میں عام طور پر لوگ قربانی کے جانور میں جو ہے وہ عقیقے کا حصہ ڈالتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ تو اگر قربانی کر رہا ہے اور بڑا جانور ہے، مثال کے طور پر ایک قربانی اس کی اپنی ہے اور باقی چھ حصے ہیں بڑے جانور میں، تو اب بچوں کی طرف سے یعنی لڑکے کے دو حصے ڈال دے، لڑکی کا ایک ڈال دے، تو یوں قربانی کے دنوں میں بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کیا تو ایک بڑا جانور لے کر قربانی بھی کر دے، ایک حصہ اس کا قربانی کا ہو جائے گا اور باقی حصوں میں بچوں کے عقیقے ڈال دے، تو اس طرح قربانی بھی ہو گئی اور عقیقہ بھی ادا ہو گیا اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی حاصل ہو۔
ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، تو دیکھیں کیسی کیسی برکتیں الحمدللہ مل رہی ہیں۔ مزید دیکھیں، دعوت اسلامی الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے۔ ایک شعبہ الحمدللہ جس جامعۃ المدینہ میں ہم اس وقت بیٹھ کر ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ وہ جامعۃ المدینہ الحمدللہ مفتی صاحب نے بھی یہاں پر الحمدللہ تعلیم حاصل کی ہے، اور یہاں سے سمجھ لیں کہ پڑھ کر عاشقان رسول جو ہے طلبہ اکرام علماء بنے، اور دنیا بھر میں الحمدللہ دین مدینہ کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، سنتیں عام کر رہے ہیں، دین کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دعوت اسلامیہ کا ایک شعبہ جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت بھی ہے، کہ ہم الحمدللہ مفتیان کرام بن رہے ہیں، ہم مفتی صاحب سے ہم سوالات کر رہے ہیں، دارالافتاء اہل سنت بھی ہے۔ ایک شعبہ دعوت اسلامیہ کا مکتبۃ المدینہ بھی ہے، جو کتابوں کی اشاعت کر رہا ہے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اسی موضوع پر جس موضوع پر مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کو حاصل کر لیا جائے۔ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تحریر ہے اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ اچھا ہاں، آئی ٹی والوں پر بھی اللہ کرم فرمائے، دعوت سنت کے شعبے ایک آئی ٹی بھی ہے، تو آئی ٹی والوں نے الحمدللہ اسے پی ڈی ایف کی صورت میں الحمدللہ انٹرنیٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر اسے فری میں کتابوں میں جا کر آپ عقیقے کے بارے میں سوال جواب لکھیں گے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جی، اب کوئی کون عاشق رسول ہے جو مفتی صاحب سے سوال کریں گے؟
میرا نام محمد زبیر اتاری ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی شخص بیماری یا عمر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہو تو کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیے کی مقدار کیا ہوگی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی، اسی لیے قرآن پاک میں رب کریم نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ عمر کے ایسے حصے کو پہنچ چکا ہے کہ بڑھاپے کے اس حالت کو پہنچ چکا کہ اب بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے نہ یہ اب روزہ رکھ سکتا ہے، نہ سال کے کسی بھی دن میں یعنی سردیوں کے دن جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور مستقبل میں بھی اس کے روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے شیخ فانی، یعنی گزرا ہوا بوڑھا۔ تو اب جو ہے ایسے شخص کے لیے ظاہر ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب ایسے شخص پر روزہ معاف نہیں ہے، یعنی یوں تو ہے کہ وہ رکھے گا نہیں، لیکن اب وہ روزہ رکھنے کی بجائے روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ تو اب وہ چاہے تو رمضان شروع ہوتے ہی 30 روزوں کا ایک ساتھ پہلے فدیہ ادا کر دے، چاہے تو رمضان کے آخر میں ادا کر دے، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ہے، اور فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک فدیہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، جو ہم رمضان کی عید میں فطرانہ دیتے ہیں یہ صدقہ فطر ہے، یعنی 2 کلو میں جو ہے وہ 80 گرام کم، 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا آٹا، یہ بطور اس یہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے، تو یہ جو ہے وہ صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے۔ تو 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت جو اس وقت ہے اس کے مطابق ایک روزے کے بدلے میں وہ دے دے، تو یہ اس کے ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2 کلو گندم یا آٹے، یعنی 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم یا آٹے کی قیمت 300 روپے ہے، تو گویا کہ ایک فطرہ جو ہے وہ 300 روپے ہوا، اور یہی 300 روپے یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو اب اس کو 30 روزے ہیں تو 30 سے ملٹی پلائی کر دیں، تو جو حاصل ضرب ہے تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل روزوں کا فدیہ ہوگا۔ تو یہ اگر ادا کر دے گا تو یہ گویا کہ جو اس کے اوپر ایک طرح کا فرض تھا، ذمہ داری تھی، وہ اس نے پوری کر دی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عزوجل مفتی صاحب سے سوالات کیے گئے اور مفتی صاحب نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ یوں الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے ہم دیکھتے رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے، اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب عاشقان رسول کا آنا، سوالات کرنا اور قبلہ مفتی صاحب کے جوابات دینا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
علم دین سیکھنا ہے ہم حد سے لحد تک، دیکھو غفلت سے بچنا زندگی کی سرحد تک۔